الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج منگل کا دن ہے، منگل کے دن ہمارے ہاں مثنوی شریف کا درس ہوتا ہے. در بیان حدیث جز یا مومنو فإن نورك أطفى النار از زبان دوزخ، دوزخ کی زبان سے یہ حدیث اور اس کا ترجمہ کہ مومن گزر جا کیونکہ تیرے نور نے میرے آگ کو بجھا دیے. بگزر ای مومن کی نورت میں کشد، آتشم راچوں کی دامن میں کشد. میر مد آ دو زخی از نور ہم زا کے تب آ دو زخاست تش اے سنم. دوزخ از مومن گریزد آچنا کی گریزد مومن از دوزخ بجا. زاکی جن سے نار نبود نوری او زد نارا مت حقیقت نور جو. در حسید در حدیث آمد کے مومن در دعا چو اما خائز دوزخ از خدا. دوزخ از وے ہم اما جو ید بجا کی خدایا دور دارم از فلاں. جاذبہ جنسیت اس اکنو ببی کی تو جن سے کیستی از کفر دین. گر بہاما ما ایلی بہامان احمان ہما نبی ور درب موسا ما ایلی سبحان ہمانی یہ درب موسا ایلی سبحان یہ ور بہر ور بہر دو مائلی انگی خطا نفس و عقلی اردو آ آمی خطا. ہر دو در جنگت ہا وہا بکوش تا شبد بر نفس غال العقل اوش. ساغر صدق از کفی موسیٰ نبوش تا شبد غالب معانی بر نقوش. در جہانی جنگ شادی ای بسستو کی ببینی بر ادو ہر دم شکست. جہد کن تا حضمت اشکستا بوش ود کرچ فرعون ونی ای ناشن ود. ای حدیث آمد درز اونا گزیر باز گو ازلال فرعون و مشیر. دوزخ کی زبان سے یہ حدیث اور اس کا ترجمہ کہ مومن گزر جا کیونکہ تیرے نور نے میری آگ کو بجھا دیے. اے مومن گزر جا کیونکہ تیرا نور میرا آگ کو بجھا دیتا ہے. جب وہ ناز کے ساتھ دامن کھینچتا ہوا آتا ہے، یہ پرسرات پر چلنے کے وقت کا معاملہ ہے. چونکہ پرسرات دوزخ کے اوپر ہوتا ہے. پیارے، جس طرح دوزخ مومن کے نور سے متنفر ہے، اس طرح وہ دوزخ بھی ہدایت کے نور سے بھاگتا ہے کیونکہ اس کی طبیعت دوزخ کی سی ہے. پیارے، جس طرح دوزخ مومن کے نور سے متنف، اس طرح وہ دوزخی جو دوزخ والے ہیں وہ بھی اس کے نور سے بھاگتے ہیں. یعنی اللہ والوں سے دوزخی بھاگتے ہیں. یعنی دنیا میں کافر شقی نور ایمان سے متنفر ہوتا ہے، اس لیے فرعون اور حامان اس نور کی طرف مائل نہ ہو سکے. اور یہ کیفیت دنیا ہی میں، آخرت میں جب غفلت کا حجاب آنکھوں سے اٹھ جائے گا اور نور و نار کا تفاوت عیاں ہو جائے گا تو وہی کافر اس نور کی آرزو کریں گے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین منظرون تبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اسی دن منافق مرد و منافق عورتیں مسلمان سے کہیں کہ ذرا تو ہمارا انتظار کرو کہ تمہارا اس نور کی روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں. تو ان سے کہا جائے کہ نہیں، اپنے پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ اور کوئی اور روشنی تلاش کرو. یعنی یہاں تو غفلت ہے نا، تو یہاں تو وہ بھاگتے ہیں کیونکہ یہ عکس ہے. یہاں ہر چیز جو ہے نا، مطلب عکس ہے، اس طرح ہے، یہاں پر اصل کی طرح نہیں ہے. تو جب اصل اشکارا ہو جائے گا تو پھر اس وقت تو نور کا پتہ چل جائے کہ نور کیا ہے. اب ہوتا ہے نا، دوزخ اس کی فطرت آگ کی ہے اور مومن کی فطرت وہاں نور کی ہو جائے گی. وہ نور آگ جو ہے نا، وہ اس نور کا ضد ہے، تو لہٰذا وہ اس سے پناہ مانگتی ہے. لیکن وہاں جو ہے نا، اس وقت جب چونکہ مطلب یعنی یہاں جو منافق ہے، یہ تو اس وجہ سے بھاگتے ہیں کہ یہ اصل کو دیکھتے نہیں ہیں، یہ نقل کو مطلب ذل کو دیکھتے ہیں، یعنی جو عکس کو دیکھتے ہیں، اس وجہ سے اس سے بھاگتے ہیں کہ اس کا عکس جو ہے نا، اس کو خود اچھے نہیں ہیں تو اس کو اچھا برا نظر آتا ہے. ہاں جی، تو جیسے کوئی الٹا سر کے اوپر کھڑا ہو جائے تو باقی سب اس کو الٹے نظر آئیں گے، حالانکہ وہ خود الٹا ہوگا. ہاں جی، تو اسی طریقے سے یہ جو بات ہے، بلکہ میں اس پر ایک لطیفہ آپ کو سنا دوں. یہ جرمنی میں ہمیں کسی نے سنایا تھا، کہتے ہیں کہ جرمنی میں موٹر وے تو پہلے سے تھا، یہ تو ہمارے یہاں تو بعد میں بنا ہے، موٹر وے ادھر ہوتا تھا. تو موٹر وے کا وہاں پر طریقہ یہ ہے کہ وہاں ہر موٹر وے کا اپنا ریڈیو اسٹیشن ہوتا ہے. ہاں جی، تو جو لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں تو اس کا ریڈیو آن کر لیتے ہیں، تو اس وقت جو جو اس موٹر وے کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے بارے میں وہ ان کو انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے. مثلا کہیں پر رش ہے، کہیں پر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کہیں پر کیا ہو گیا، کہیں تو وہ اس کے بارے میں ان کو بتاتے رہتے ہیں تاکہ وہ اطلاع ہو جائے، ان کو مطلب خبردار ہو جائے. تو کہتے مسلسل ریڈیو پہ آ رہا تھا کہ ایک پاگل آ رہا ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں، اس سے بچو، ایک پاگل آ رہا ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں، اس سے بچو، ایک پاگل آ رہا ہے. بولے کوئی آ رہا ہوگا نشے میں جو ہے نا، مطلب وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ٹریفک کے خلاف. تو کہتے کہ وہ جو پاگل تھا نا، تو اس نے دوسرے ساتھی سے کہا کہ یہ تو کہتے ایک آ رہے تو بہت سارے ہیں. تو ظاہر ہے مطلب ہے کہ وہ تو اس کو تو وہ نظر آ رہے تھے نا. تو اسی طریقے سے یہاں پر اصل نہیں ہے، تو اس وجہ سے اصل کو اصل کے خلاف ہے. لیکن وہاں چونکہ اصل سمجھ میں آ جائے گا تو اس وقت پھر یہ ہوگا کہ کہے گے تو تھوڑا ٹھہر جا، ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھائیں، تو اس وقت معاملہ الٹا ہوگا. پھر تو وہ اصل میں اس وقت تو یہ والی بات ہے نا کہ اللہ جل شانہ آنکھوں سے پردے اٹھا دیں گے نا ہر ایک، تو مومن کی آنکھوں سے بھی تو پردے اٹھ جائیں گے نا. تو ان کی آنکھوں سے جب پردے اٹھ جائیں گے تو ان کو کفر غلاظت کی صورت میں اور تکلیدی صورت میں نظر آئے گا، تو ایسی صورت میں وہ سے نفرت کریں گے، تو کہیں الٹے جاؤ، الٹے واپس چلے جاؤ. ہاں جی، تمہارے ساتھ ہمارے کیا تعلق ہے، کہیں اور تلاش کرو. اچھا، دوزخ مومن سے اس طرح بھاگتی ہے جس طرح مومن دوزخ سے جان بچا کر بھاگتا ہے، کیونکہ اس کا نور آگ کے جن سے نہیں ہوتا. طالب نور کی حقیقت آگ کی زد ہے. حدیث میں ہے کہ مومن جب اپنی دعا میں دوزخ سے خدا کی پناہ مانگتا ہے تو دوزخ بیچارہ دل کے ساتھ اس سے پناہ چاہتی کہ الہی مجھ کو فلاں آدمی سے دور رکھ. حدیث شریف میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال المؤمن اللهم اجرني من النار تقول النار اللهم اجرني منه. یعنی جب مومن دعا کرتا ہے کہ الہی مجھ کو دوزخ سے پناہ دے تو دوزخ کہتے ہیں الہی مجھے اس سے پناہ دے. آگے مولانا بطور ارشاد فرماتے ہیں غرض یہ جنسیت کی کشش ہے. اب تم دیکھو کہ تم کفر دین میں سے کس جنس سے ہو، خود تلاش کرو. اگر تم حامان کی طرف مائل ہو تو حامان کے جنس سے ہو، اور اگر موسیٰ کی طرف مائل ہو تو حق سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. جن کو اللہ والوں کے ساتھ محبت ہوگی تو سمجھو کہ وہ اللہ والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اچھا مقام ہے. اور جو اللہ والوں سے دشمنی رکھتا ہو تو پھر سمجھو کہ پھر وہ کدھر ہے. جیسے آدمی جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہے یا نہیں تو تم اپنے سینے کے اندر دل کے اندر غور کر لو کہ تم اللہ سے راضی ہو یا نہیں. اگر تم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو تو اللہ بھی تم سے راضی ہے. ہاں جی، اور اگر تم دونوں کی طرف مائل ہے تو نفس و عقل دونوں کا اکسایا ہوا ہے، یعنی دونوں تجھے اپنے اپنی طرف راغب کرتے ہیں اور وہ دونوں تجھ میں مل جل رہے ہیں. یعنی عقل مطلب اس کو یعنی عقل تجھ کو تو صحیح بات بتاتا ہے اور دوسرا شروع میں شر کی بات بتاتا ہے، تو نفس کی وجہ سے بھی تم اثر لے رہے ہو اور عقل سے بھی اثر لے رہے ہو. دونوں باہم جنگ کر رہے ہیں. ہاں ہاں، کوشش کرو تاکہ عقل و ہوش نفس پر غالب آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے صدق کا پیالہ نوش کرو تاکہ باطن ظاہری اثر پر غالب آ جائے، کمالات باطن کا اس قدر غلب ہو جائے کہ احوال ظاہر کی پرواہ نہ رہے. عالم مجاہدہ میں یہی مسرت انگیز کامیابی کافی ہے کہ تم ہر وقت اپنے دشمن نفس ہمارہ کو شکست یاب دیکھو. کمالات باطن کا اصول نفس کی شکست کا مترادف ہے، یعنی جو کمالات باطن کسی کو حاصل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نفس کو شکست ہو رہی ہے. میں آپ کو ذرا یعنی جیتا جاگتا مشاہدہ کروں. ایک پتھر ہے، وہ غبارے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، غبارے میں ہائیڈروجن گیس بھری ہے، اب آپ کے سامنے دو قسم کی باتیں آ سکتی، بلکہ تین قسم کی آ سکتی ہے، یا غبار اوپر کو جا رہا ہوگا، یا غبار نیچے کو جا رہا ہوگا، یا غبار درمیان میں کھڑا ہوگا. اوپر کو جا رہا ہے اس کا مطلب پتھر کا وزن غبارے کے درجن کی طاقت سے کم ہے، جو پتھر کا وزن ہے. اور اگر نیچے آ رہا ہے تو اس کا مطلب پتھر کا وزن اس سے زیادہ ہے، اور اگر درمیان میں لٹکا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں برابر ہیں، کنفرم بات ہے. اب پتھر کو آپ نفس کی مثال دو، اور ہائیڈروجن گیس کو طاقت کو آپ روحانیت دیکھو، تو دیکھو مجھ میں روحانیت غالب ہے یا نفسانیت غالب ہے. تو اگر نفس کی پیروی چل رہے ہو تو نفسانیت غالب ہے، اگر برے اعمال کر رہے ہو، اگر اچھے اعمال کر رہے ہو تو روحانیت غالب ہے. ہاں جی، اور اگر سو سو ہے تو بس پھر اس طرح ہی ہے. ہاں جی، مطلب یہ ایک مشاہدہ ہو سکتا ہے. کوشش کرو تاکہ تمہارا دشمن شکست یاب ہو، اگرچہ کوئی فرعون تباہ کمینہ آدمی یہ بات نہ سنے، مگر تم سن کر اس پر عمل کرو. یہ کہانی لمبی ہو گئی اور ایسا نہ ہو گزیر تھا، کیونکہ بات ضروری مباحث چڑھ گئے تھے. اب تم فرعون اور اس کے مشیر کے ایک دوسرے کو گمراہ کرنا بیان کر لو. حامان کو فرعون کو گمراہ کرنا تو ظاہر ہے، فرعون کا امان کو گمراہ کرنا اس لحاظ سے کہ اس نے امان کا گمراہ کن مشورہ سنا، تو امان کو کفر پر اور ضرورت ہو گئی. اگر فرعون ایمان لیتا تو اس کا مشورہ نہ لیتا، تو شاید شاہی روب سے وہ بھی ایمان لے آتا. مشورت کردن فرعون با وزیر حامان در ایمان آوردن با موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، فرعون کا اپنے وزیر حامان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بارے مشورہ کرنا. آستی زارو بسختی عاقبت گفت با حامہ برائی مشورت، برائی مشورت ودہائی آکلیم اللہ را گفت محرم ساخت آ گمراہ را گفت با حامہ چوتن حائش بدید جست حامہ و بغریبا بردرید بانگ حاضر زد گریہا کرد آلین گفت استارا و کلا را بر زمین کہ چگونا گفت اندر روئی شاہ ایچونی گستاخ آ ہر وے تبا جملہ عالم را مسخر کرد تو کار را با بخت چوزر کرد تو زم از مشارق از مغارب بیل ایجاد سوئی تو آرند سلطان خراج پادشاہ لب ہمی مال اندشاد رسپ برستان خاک تو ایقیق باد اسپ باغی چوب بینت اسپ ما رو بگردن رو بگرداند گریزد بیاسا تاکنو معبود مسجودی جہاں عبود ای گردی کمینہ بندگا در ہزارات شدنزی خوش ترست کہ خداوند شود بندہ پرست نے بخش اول مرا اے شاہی تانبین چشم منبر شاہی خسرو اول مرا گردن بزن تانبیند ای مزلت چشم من خود نبودست و مدا بادا ای چنی کی زمین گردوں شود گردوں زمین بندگان ما خواجہ تاش ما شود بی دلان ما دل خراش دل خراش ما شود چشم روشن دشمن آبادست دوست کور گشت مارا پس گلستان کار گور. آخر اس سختی کے ساتھ جگڑنے والے فرعون نے مشورہ کرنے کی غرض سے حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کے وعدوں کو حامان سے بیان کر دیا، بیان بھی کر اس گمراہ کو اپنا بیدی بھی بنا لیا. جب اس نے حامان کو دیکھا تو سارا معاملہ اس کو کیا سنایا. حامان سنتے ہی فرد جوش سے اچھلا، اس نے اپنے گربان پاڑا. اب اس شکی کی چاہ جادو آمیز حرکات اسے رافرینی باتیں سنو جن نے فرعون کا ستیاناس کر دیا. اس ملعون نے نعرے مارے اور رونا شروع کر دیا، دستار اور ٹوپی کو زمین پر دے مارا کہ ایسے گستاخ شخص نے وہ بری بات حضور کے سامنے کہی کیوں کر؟ حضور نے سارے جہاں کو مسخر کر لیا ہے، اپنے اقبال سے سلطنت کے کاروبار کو سونے کی طرح درخشان کر دیا. مشرق یا ملکوں یا مغرب ملکوں سے سلاطین بلاوزر آپ کی طرف خراج لاتے ہیں. اچھا، اے شاہ عالی، تمام بادشاہ آپ کے خاکستانہ پر خوشی کے ساتھ لب ملتے ہیں. دشمن باغی کا گھوڑا جب ہمارے گھوڑے کو دیکھتے تو منہ پھیر لیتا ہے اور چابک کے بغیر بھاگ جاتا ہے. اب تک حضور تمام جا کے معبود اسے دگا رہے ہیں، معاذ اللہ کیا اب حقیر ترین بندہ بن جائے گا؟ ہزار دوزخ میں پڑنا اس ایمان سے اچھا ہے کہ ایک آقا اپنے غلام کی پوجا کرنے لگے. یہ کمبخت فرعون کو آقا موسیٰ کے بندہ کو بندہ ٹھہراتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کو بندہ پرستی عبیر کرتا ہے. اس کے متحر کے کلمات پہلے فرعون نے بھی کہے تھے، کما قال ترونادہ فرعون فی قومی قال یا قوم لیس فی لی ملک مصر وہاذی الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. ام الى اخر من هذا من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا القى عليه أسفرة من ذهب او جاء بما هو ملك ملائكه المقترنين. فرعون نے اپنے لوگوں کو اس بات کی منادی کر دی، لوگوں کیا ملک مصر ہمارا نہیں ہے اور تم دیکھ ہی رہے ہو کہ نہریں ہمارے ایوان شاہی کے تلے پڑی بہ رہی ہیں، تو کیا یہ باتیں نہیں سوچتی؟ تو ہم اس موسیٰ جو ایک ذلیل آدمی ہے دوست سے بات اچھی طرح نہیں کرتے پڑھتے، اچھا بدر جہاں بہتر ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام ہم سے بہتر تو اس کے لیے سونے کی کنگن خدا کے ہاں سے کیوں نہیں اترے یا فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے. نہیں نہیں اے بادشاہ، اے لو مجھے پہلے قتل کرنا تھا کہ میری آنکھ بادشاہ کی حالت نہ دیکھ سکے. اے بادشاہ پہلے میری گردن اڑایا تھا کہ میری آنکھ یہ خواری نہ دیکھے، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں، انہیں ہونا چاہیے کہ زمین آسمان ہو جائے، آسمان زمین ہے نا، کا غلام بن جائے غلام آقا. قبطی کو بنی اسرائیل سے غلامان خدمات لیتی تھی، اے ہمارے غلام ہمارے برابر کے، اے ہمارے غلام ہمارے برابر کے حریف بن جائے، ہم سے ڈرنے والے الٹا ہمارے دل کو چیلنے لگے، دشمنوں کی آنکھ روش ہو، دوست کی آنکھ اندھی ہو، پھر تو باغ ہمارے لیے گویا قبر کی گہرائی ہے. آگے مولانا ہمان کی باتوں کا جواب دیتے اور خوب دیتے، جس کے لفظ لفظ مجلات و جبروت کی بلیاں کوند رہی. تو مطلب یہ ہے کہ ہمان جو تھا نا وہ تو بڑا شاطر تھا اور شیطان صفت تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ فرعون ایمان لانا چاہتا ہے تو اس نے پورا ڈرامہ کر دیا اور کپڑے پار ڈالے اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذلک ہمارا غلام ہے، وہ یعنی بڑا بن جائے اور تو چھوٹا بن جائے، ہاں جی تو اس کی بات مان جائے، ابھی تک تو تیری بادشاہی سب کے اوپر مسلط ہے اور سب لوگ تجھے خراج دے رہے ہیں، بادشاہ بھی تجھے مان رہے ہیں، تو کیسے مطلب تو ایسے کرے گا؟ تو ظاہر اس کو جو ہے کہ خوش آمد کی وجہ سے اتنا چڑھا دیا کہ وہ جو ہے مطلب اس نے اپنا ارادہ بدل لیا. اور یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان حق کی طرف آنے لگتا ہے لیکن ان کے جو خوش آمدی لوگ ہیں وہ ان کو دوبارہ واپس کر دیتے ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے. تزیف سخن حامان بی ایمان علیہ اللہ، حامان بی ایمان لانت اللہ کی باتوں پر کی تردید. دوست از دشمن ہمی نش ناخرو نزدرا کورا نہ کشمی باخت ہو، دشمنی تو جس تو نہ بو دے اے لائیں بے گناہ حرام گو دشمن بکین. پیش تو ای حالت بد دولت است کے دو کے دوا دو اولت او آخر آخر لتست اولش اولش دو در آخر بخور جز دری ویران منبت مرگ خر مرگ خر. گز گز گر ازی دولت نہ تازی خس خزاں ای بہارت راہمی آیت خزاں، مشرق و مغرب چتو بس دیدہ اند کے سری شازیتن ببریدہ اند، مشرق و مغرب چن بد برقرار چو کنند آخر کسیرا پائیدار، تو بدا فخرا وری کس ترس بند چاپ لوست گشتے مردم روز چند ہر کرا مردم، سجودے میں کنند زہر اندر جانی رو مین آگنند، چونکہ برگد برگردد ازو آن ساجدشت داندو کان زہر بودا موبدش، اے خنک آن راکز اللت نفسہو وال وائے آن کو سرکش شد چونکہ وہ اچھے کچھوں کے او، ای تکبر زہر قاتل دا کے ہست از میں ارد پر زہر زہر شد ہو گئے جو مست، چوں میں پر زہر تو نو شد مد برے است رب یکدم بجن باند سرے، بعد یکدم زہر بر جانش فتد زہر بر جانش کند داد داد دادو ستد، گر نداری زہرش را اعتقاد گرچہ زہر آمد نگر در قوم عاد، چونکہ شاہ دست یابد برشہ یابد برشہ بخش دش یا باز دار در چہے، در ور یابد خستہ و افتادہ را مرہمش سازد شو بد بد بہد بد ہد عطا، اگر نظار است این تکبر پس چرا گشت گشت شارا بے گناہ و بے خطا، ویم وگر را بیز خدمت چون واخت دجم بش زہر را باید شناخت، راہ زن هرگز گدائے را نزد گرگ گرگی مرد را هرگز گزد، حضر کشتی را برائے آن شکست ما تو اندن ما تواند کشتی از فجار هست رست، چو شکستا می راحت اشکست شود اشکشت شو امرد امن در فقرست اندر فخر رو، آنکو ہے کو داشت از کا نقت چند گشت پارا پارا از زخم کلند، تیغ بر ہے رے اس کورا گردنیس سایہ کاف گندس بروے زخم زخم نیست، مہتری نفس است و آتش اے غوی اے برادت چو برازر میں روی ہرچ آ ہموارا باشد بازمی تیر ہارا کے ہدف گردت ببی سر بر آرد ازمی انگار او چو ہدف یا چو ہدف آ زخم یا بد بے رفو نربان خلق ایما و من نست آ کے بد زی زوبان افتاد است ہر کے بالا تر رود ابلا ترست کاست اخوان او بتر خواہد کر شکست ای فروغ است و اصولش آب ود کی طرف و شرکت یز داب ود چون مردی و نگشتی زندہ و زو باغی باشی بشرکت ملک جو آچو بدو زندہ شدی آ خود خریست وحدت محض است آ شرکت کے سیست شرح این در آئینی آ مال جو کینی آبی فاموز گفتگو گرب گویم آچ دارم درد رو بس جگر ہا درد اندر حال ہوں اندر حال ہوں بس کنم خود زیر کار آئی بس است بانگ در کردم اگر در کردہ است کس است حاصلہ ہاما بدا گفتار بدی چنی راہ برا فرعون زد لقم و دولت رسیدہ تا از گلی او بریدہ ناگہ خرمنی فرعون را وا داد و باد بباد ہیچ شارے چنی و صاحب مباد از چنی ہمرا بد دو بد دوری گزی زینہا اللہ عالم بالیقین وہ کمبخت ہمان دوست و دشمن میں تمیز نہیں کر سکتا تھا، اندھوں کی طرح الٹی بازی کھیلتا تھا، اے ملعون تیرا دشمن خود تیرے سوا اور کوئی نہیں، بوس کے ساتھ بے گناہ کو دشمن نہ کہے، تیرے نزدیک کی بری حالت دولت ہے جس کے پہلے دوا دو یعنی باغ دوڑ اور آخر میں لت طرف پائے ہے، یعنی پہلے بھاگو دوڑو اور آخرت میں لات کاؤ، اس پھرانے کے سوا گدے کی موت اور کہیں نہیں ہے، یعنی جو گدا ہوتا ہے وہ مطلب محنت بھی کرتا ہے اور مار بھی کھاتا ہے، اگر تو اس تباہ کن دولت سے آہستہ آہستہ عقبہ کی طرف نہیں بھاگے گا تو تیری اس بہار اقبال پر خزاں آ جائے گی، مشرق و مغرب میں تجھے ایسے متکبر بہتیرے دیکھیں جن کے سر دھڑوں سے الگ کر دیے گئے، مشرق و مغرب جو خود پائیدار نہیں تو وہ کسی دوسرے کو پائیدار کیوں کر بنا رہے، کیا تو اس بات پر فخر کرتا ہے کہ لوگ چند روز کے لیے خوف اور مجبور سے تیرے خوش آمدی بن گئے، جس شخص کو لوگ سجدہ کرتے اس جان میں کبر و غرور کا زہر بھرتے ہیں، یہ اب حضرت جو ہے نا بالکل اپنے فورم پہ آ گئے نا، ہاں جی جو حضرت کا انداز ہے کہ واقعتاً یہ بات ہے کہ ہمارے پشتو میں کہتے ہیں کہ دوست بدے اجڑی اور دشمن بدے و خندے، دوست تجھے رلا دے گا اور دشمن تجھے ہنسا دے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن کو پتہ ہے کہ تیرے غفلت جس کی وجہ سے تجھے ہنسی آئے گی، کیونکہ ہنسی غفلت کی وہ نشانی ہے، تو اس کا اثر تجھ پر کیا پڑے گا، آئندہ تیرے ستیہ ناس ہو جائے گا تو اس سے خوش ہوگا، ہاں جی وہ مثال کے طور پر ایک آدمی کو سخت بیماری ہے اور اس کو کوئی بتاتا نہیں ہے، اس کو لطیفے سناتا ہے، اس کو ہنساتا ہے، دوسرا آدمی اس کو بتاتا ہے تو وہ تو روئے گا چیخے گا، لیکن کون اس کا دوست ہے جو اس کو بتا رہا ہے تاکہ وہ اپنے علاج کر لے، اور جو اس کو لطیفہ سنا کر غافل کر رہے ہیں وہ تو اس کا دشمن ہے، تو یہ بات ہے کہ یہ جو خوش آمدی لوگ کسی کی خوش آمد کرتے ہیں تو اصل میں اس کے اندر تکبر کا زہر بھر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی متکبر ہو جاتے ہیں، واقعتاً میں نے ایک نظارہ دیکھا ہے، عجیب نظارہ دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر ہمارے عجیب عجیب چیزیں دیکھتا ہوں، کراچی جا رہا تھا اجلاس کے لیے، کراچی میں ایئرپورٹ پر، کراچی ایئرپورٹ پر میں جہاز سے اترا، तो जो है मतलब उस पे जा रहा था, तो मुझसे आगे एक ज़ईफ़ शख्स सबस पगड़ी बांधे बड़ी मुश्किल से अपने बैग उठाए वो आगे जा रहा था। वैसे मेरे लिए बस एक आम सी बात थी, बस देख लिया उसको, मुझे क्या पता कि आगे क्या नज़ारा मैंने देखना है। हाँ जी, तो वो भी जा रहा था, मैं भी जा रहा था। जिस वक्त वो जो बाहर आते हैं ना, मतलब यानी उससे लाउंज से बाहर जो आते हैं, बाहर जब आया तो उनको रिसीव करने वाले लोग आए थे और मुझे भी रिसीव करने वाले लोग आए थे। हमारे जो साथी थे वो आए थे, तो मैं उनके साथ हो गया। और उनके जो थे वो असल में पीर थे, कोई पीर थे, सबस पगड़ी वालों पीर थे। हाँ जी, तो वो जो उनके जो है ना, वो जो मिलने वाले आए थे ना, तो उनको वो जिक्र कर रहे थे ना, अल्लाहू अल्लाहू, वो चीख चीख का जिक्र कर रहे थे। तो मैंने देखा कि उसकी जो कमज़ोर सा बूढ़ा था उसकी गर्दन अकड़ गई, इस तरह जैसे पूरी दुनिया मैंने फतह कर ली है। हाँ जी, उस तरह अकड़ के जा रहा था। मैंने कहा देखो ये खुशामद का कितना ज़बरदस्त असर है जिससे बैग भी नहीं उठाया जा रहा था लेकिन चूंकि उसको मिल गए लोग खुशामद वाले, तो बस उसने उसके अंदर फूंक मार दी। तो ये सब ऐसा होता है। हमारे क्लास फेलो थे, वो शायर थे। तो शायर, एक शायर तो होते हैं ना जो पैगाम वाला शायर होता है, वो तो सही बात है। एक शायर जो वक्त को जैसे बस मैदान खस्ता जिसको हम कहते हैं पश्तो में, हाँ जी, मैदान से जाने वाला, तो ऐसे लोग की वाह वाह तो बहुत होती है क्योंकि लोग को उसमें मजा आता है ना। ये जो माइकल जैक्सन थे, माइकल जैक्सन, इसने अपने नोट्स में लिखा था कि मैं दुनिया का सबसे तन्हा शख्स हूँ, आई एम द लोनलीस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। हाँ जी, हालांकि उसके कितने फैंस थे। हाँ जी, उसने ये बात क्यों लिखी अगर आज गौर कर ले, कि मैं सबसे तनहा शख्स हूँ। उसकी वजह यह है कि उनको लोगों की आंखों में वो चमक जो उनकी अपने लिए थी, यानी अपनी खुशी के लिए थी, गोया उसके लिए खिलौना थे, उसको देखकर वो खुश हो रहे थे, और उसमें उनको असली अपनाइयत नजर नहीं आ रही थी। हाँ जी, तो गोया कि वो उनके लिए एक खिलौना थे। अब किसी पर अगर ये हकीकत खुल जाए कि मैं खिलौना हूं, तो क्या उससे खुश होगा वो? उससे खुश तो नहीं होगा। तो बाजायर तो दिलों पे राज कर रहा था, लेकिन वो असल नहीं था। इस वजह से ऐसे लोग जब मर जाते हैं तो उनको कौन याद करता है फिर, बस खत्म। उसकी वजह ये ना कि वो क्यों उस किस लिए याद करेंगे। वैसे तो उनने नुमाइशी बड़ी चीजें रखी होती हैं कि उनकी याद में महफिल और ये वो सारी चीजें, लेकिन वो भी अपने एक शोल मेला उनने बनाया होता है अपने लिए, उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं होती। आज तो ये सारी बातें जो है हमें नजर आती है कि इंसान जो है वो खुशामद से असर लेता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट से असर लेते हैं ना दूसरी चीजों के बारे में, खुशामद से असर लेते हैं अपने बारे में। एडवर्टाइजमेंट में दूसरी चीजों की तारीफ होती है झूठी, खुशामद में अपनी तारीफ होती है झूठी यानी वो तो उस खुश मतलब जो एडवर्टाइजमेंट है उससे मुतासर होकर, जो झूठी मतलब जो है ना तारीफ है उससे मुतासर होकर वो चीज़ों को चाहने लगता है या लेने लगता है, हालांकि उसमें वो चीज़ नहीं होती जो बताई जाती है। और खुशामद से वो असर लेकर वो अपने ऊपर नाज करने लगता है, तकब्बुर करने लगता है, गुरूर करने लगता है कि मेरे पास ये, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया होता है इंसान के साथ, जो खुशामदियों का ग्रोह अगर किसी के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाए تو اس کی تباہی. اس وجہ سے حدیث شریف میں جو یہ فرمایا گیا نا کہ جو منہ پر تعریف کر لے ان کے منہ میں خاک دو دو, کیونکہ وہ گردن مارتا ہے آپ کا جو منہ پہ تعریف کر رہا ہے, آپ کی گردن مار رہا ہے, وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو یہ جو بات ہے, مطلب یہ ہے کہ یہاں پر حضرت نے بات تصوف والی بات کر لی, چونکہ حضرت صوفی تھے نا تو انہوں نے تصوف والی بات کر دی. جس شخص کو لوگ سجدہ کرتے ہیں اس جان میں قبر غرور بڑھ رہے ہوتے ہیں ظاہر, پھر جب وہ اسی سردار کا سجدہ کرنے والے ہدایت پا کر یا مرتے وقت اسے پھرتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ اس کا وہ سردار اپنی پرست کی وجہ سے سراپا زہر بن چکا تھا. یعنی ہدایت پا کر حقیقت کی نظر آ جانے یا موت کے وقت حجاب غفلت کے اٹھ جانے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جو لوگ فرعون سیرت و مرا کی پوجا کرتے ہیں وہ در حقیقت ان مرا کو زہر پلا رہے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ ان کو مطلع غرور تکبر کر کے روحانی موت کے ساتھ ہلاک کر دیتے ہیں. اور خیر جب خود ہدایت یافتہ ہوتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پرستش کا کیا اثر ہوا اور وہ مغرور سردار کس حالت کو پہنچا. آئیے, تو یہ تو بہت سخت باتیں ہیں لیکن یہ دنیا میں ہوتی رہتی ہیں. ارے بشارت ہے اس کو جس کا نفس خاکسار ہو جائے, اور حیف ہے اس پر جو پہاڑ کی طرح سرکش کی طرح سرکشی کرے. اس تکبر کو زہر قاتل سمجھو جو زہریلی شراب کی قسم سے ہے, جو اس کو پیتا ہے وہ پراگندہ حال اور بدمست ہو جاتا ہے. جب کوئی بدبخت زہریلی شراب پی جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سرور سے سر ہلنے لگتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد زہر اس کی جان پر اثر کرتی ہے, زہر اس کی جان کے ساتھ لینا دینا شروع کر دیتی ہے, اس کی طاقتیں سلب کر لیتی, اس پر مردنی تاری کر لیتی. یہی حال تکبر کا ہے کہ اس کا نشہ شروع میں پر لطف معلوم ہوتا ہے مگر آخر کار سخت اذیت رسانے سے ثابت ہو جاتا ہے. اگر تم اس کا زہریلے پر یقین نہیں کرتے, اگر چفلکی کا زہریلا ہے, تو قوم عاد پر نظر کرو کہ تکبر کے زہریلے نشے نے ان کو کس طرح ہلاک کر کے چھوڑا. یہ ایک اور مثال دیکھو, جب ایک بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ پر غلبہ پاتا ہے تو اس کو مار ڈالتا ہے یا کنویں میں مقید کر رکھتا ہے. اگلے زمانے میں بڑے بڑے قیدیوں کو کنویں میں رکھتے تھے. اور اگر کسی گرے ہوئے زخمی کو پائے تو بادشاہ اس کی مرہم پٹی کرتا اور اسے انعام دیتا ہے. دارا جب تک غرور شاہی کے ساتھ نبر ازما رہا, سکندر نے اس کا جواب تلوار سے دیا. جب وہ زخمی ہو کر فرش خاک پر گر گیا, اس کے تکبر غرور کا نشہ اتر گیا, تو سکندر نے اس کا سر زانوں پر رکھ لیا. ہاں جی, اگر یہ تکبر ظاہر نہیں ہے تو پھر بادشاہ کو کسی ظاہری سبب اور قصور کے بغیر کیوں قتل کیا, اور اس دوسرے کی کسی خدمت کی بجاوری کے بغیر کیوں عزت افزائی کی. ان دونوں مختلف طرز کے عملوں سے ظاہر کو پہچاننا چاہیے. ڈاکو ہرگز کسی فقیر کو نہیں مارتا, بیڑیا مرد بیڑیا کو بلا کہیں کاٹتا ہے. ہمارے علاقے میں جیونا موڑ نامی ایک بڑا صفاق ڈاکو گزرا ہے جس کے تخت و تارے نے تمام علاقے کو لرزہ براندام کر رکھا تھا. وہ صرف امیروں سرمایہ اور ستخواروں کا لہو پیتا تھا, کسی غریب مسافر پر امن ملا حافظ کو کچھ نہیں کہتا تھا. ہاں جی, بلکہ اس کو کچھ نہ کچھ انعام دے کر رخصت کر دیتا. ہاں جی, یہ سلطانہ ڈاکو بھی اس طرح تھے, سلطانہ ڈاکو. حضرت حضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کشتی اس لیے توڑ ڈالا تاکہ وہ کشتی ظالم و بدکاروں کے ہاتھ سے محفوظ رہے. جب شکستہ کو نجات ملتی ہے تو تم شکستہ بن جاؤ, فقر میں امن ہے تو فقر میں داخل ہو جاؤ. وہ پہاڑ جس کے پاس کئی نقد کانے اور جواہرات کی تھی, وہ کدال کے زخم سے پارا پارا ہو گیا. اس طرح مالدار اور امیر مرد آفات واقع ہو جاتے ہیں. بھائی ڈاکہ کس پر پڑتا ہے؟ مالدار پر پڑتا ہے, ظاہر ہے جن کے پاس. ہاں جی, تیغ کا وار اس کے لیے جس کی گردن تکبر سے بلند ہے, سائے کی طرح جو شخص خاکساری سے افتاد ہے اس پر زخم تلوار کا زخم نہیں لگتا. اے گمراہ, سرداری تو مٹی کا تیل اور آگ ہے, بھائی تو آگ میں کیوں جاتا ہے؟ یعنی سرداری حاصل کرنے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ ہلاک ہو جائے گا. دیکھو جو چیز زمین کے ساتھ ہموار ہو, تیر دل کا نشانہ کب ہوتی ہے؟ لیکن جب وہ زمین سے سر اٹھاتی ہے اس وقت نشانے کی طرح طرح زخم کھاتی ہے جو مندمل نہ ہو. یہ خود ہی کی دیکھو نا خود لفظ, یہ خود ہی وہ نفسانیت لوگ کے لیے فخر عرور کی سیڑھی ہے. آخر سیڑھی سے گرتا پڑتا ہے, اونچے بول کا سر نیچا ہوتا ہے. جو شخص زیادہ اونچے چڑھ جائے وہ زیادہ بیوقوف ہے, کیونکہ اس کی ہڈیاں بھی بری طرح ٹوٹیں گی. جتنی زیادہ بلندی سے گرے گا اس کی اڑیوں کی شکست اس قدر زیادہ خطرناک ہوگی جس کی درستی نہ ہو سکے. یہ تو تکبر کی برائی کے متعلق فروعی باتیں ہیں. اس کا اصول یہ ہے کیونکہ تعالیٰ کے ساتھ شرکت ہے. یعنی تکبر خاص تعالیٰ کہا کہ کما قال اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. پر جو شخص تکبر کرے وہ گویا حق تعالیٰ کی ایک وصف میں حصہ دار بننے کا مدعی ہے جو کس طرح قابل درگزر نہیں ہو سکتا. حدیث کرسی میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے الکبر ردائی والعظمت شعاری فمنا فیما ادخلت ناری ولا ابالی. یعنی بزرگی میری چادر اور عظمت میرا زار ہے. پر جو شخص ان کے لیے مجھ سے تنازع کرے میں اس کو اپنے دوزخ میں ڈال دوں گا اور مجھے پرواہ نہیں ہوگی. مولانا کا مدعا کہ نہ صرف تکبر طرف ہی شرکت کا ادعا ہے بلکہ اپنی ہستی کا احساس بھی ایک طرح کی شرک ہے. لہذا اپنی ہستی کو مٹانا حق تعالیٰ کو موجود واحد سمجھنا ہی اس مرض کا علاج ہے. چنانچہ فرماتے جب تو فنا نہ ہو اور اس کی بقا سے زندہ نہ ہو, اس کی بقا سے زندہ نہ ہو تو ایک باغی ہے جو شرک کے ساتھ کے بنا پر شرک گنا پر طالب ملک ہے. جب تک تو اپنے رضا کو خدا کی رضا کی تابع نہ کرو وہ صرف تم ایک قسم کے باغی ہو. یعنی تجھے حکم ایک مل رہا ہے تو کر دوسرا رہا ہے تو باغی تو ہو گیا نا. تجھے حکم مل رہا ہے بیٹھ جائے تو کہتے ہیں نہیں میں نے کڑا ہونا ہے. تجھے حکم ملتا ہے کڑے ہو جاؤ تو کہتے ہیں نہیں میں تو سونا ہے. ہاں جی, تو کیونکہ مومن ہر وقت خدا کی مرضی کے تابع رہتا ہے خواہ اس کی عقل و دانش میں کوئی چیز آئے نہ آئے. مرنے سے مراد اپنی انا کو ختم کر دینا ہے. موت و حیات و نقل حرکت سب کچھ اسی پر چھوڑ دینا ہے. اس سے جو زندہ ہوئے خود ہی ہے, وحدت مطلق ہے, دوئی شرکت نہیں ہے. یعنی تصوف فلسفہ کے مکتفر لوگ کی ترجمانی فرمائے جو کہ وحدت الوجود کے قائل ہیں کہ وہ تم اس کی حیات سے زندہ ہو. تم کچھ نہ ہوگے بلکہ وہی خود ہوگا کیونکہ حیات ابدی ہوگی اس کے لیے. تم کو ایک عارضی حیات بخشی گئی تھی سو لے لی گئی. اس کی شرح اعمال کے آئینے میں تلاش کرو. اصل میں بات یہ ہے کہ وحدت الوجود ایک اصطلاح ہے. اس کے لیے اس کو سمجھانے کے لیے اس کو اچھی طرح واضح کرنے کے لیے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرا اصطلاح یعنی ایجاد کر لیا اور وہ ہے وحدت الشہود. وحدت الوجود میں انسان محبت کے جذبے سے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ادراک کی وجہ سے صرف اللہ جل شانہ کو موجود پاتے ہیں, کسی اور چیز کو موجود نہیں پاتے. ہمارے ریاضی میں ایک قانون ہے میتھمیٹکس کا, ایکویشنز کے بارے میں, ایکویشن کو سالو کرنے کے لیے. اس میں یوں کرتے ہیں کہ جس چیز کو چھوٹا کرنا ہو تو اس کے مقابل چیز کو اتنی بڑی چیز سے ضرب دے دیتے ہیں 10 سے کہ اس کے مقابلے میں خود ہی چھوٹا ہو جاتا ہے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہاں جی, خود ہی کہہ دو یہ چھوٹا ہے تو ضرورت ہی کیا ٹنس وٹنس اس کو ضرب دینے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایکویشن کو کمپیوٹر کے ذریعے سے سالو کرنا ہے تو کمپیوٹر کو آپ کیسے کہیں گے یہ چھوٹا ہے؟ اس کو چھوٹا سمجھانے کے لیے سارا ترتیب ہو رہی ہے یا اس کا مقابل اتنا بڑا ہے لہٰذا یہ چھوٹا ہو گیا. اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو یہی بات ہے کہ جس وقت انسان اللہ جل شانہ کو اتنا بڑا دیکھتا ہے, وہ اتنا بڑا جانتا ہے, ہاں جی, اور محبت کی نظر صرف اس پر ہی پڑتی ہے. محبت کی نظر کیسی ہوتی ہے بتاتا ہوں. عجیب و غریب اللہ تعالیٰ باتیں بھیجتا. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر اعظم سے کہا کہ دنیا کا سب سے خوبصورت بچہ لے آؤ. تو وہ اپنے کالے کلوٹا بچہ کر لیا. تو بادشاہ سخت ناراض ہو گئے کہ میں نے تجھے سب سے خوبصورت بچے کا کہا تھا. کہ بادشاہ سلامت, میرے لیے تو سب سے خوبصورت یہی ہے. یعنی وہ اپنی محبت کی وجہ سے، محبت کی جذبے سے مجبور ہو کر وہ باقی چیزوں سے آنکھیں بند ہو گئی، اس کو خوبصورت نظر ہی کوئی نہیں آ رہا تھا. اور تو اس کا مطلب یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو مدہوش کر دیتے ہیں. اور پھر چیز اس کو نظر نہیں آتی دوسری. تو جس کو، جس کی اللہ پر محبت کی نظر ہو یا عظمت کی نظر ہو، تو دوسرے تمام چیزوں کو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں پاتا اور خود اپنے آپ کو بھی نہیں پاتا. یہ وہ کیفیت ہے جس کو بعد الوجود کہتے ہیں. لیکن یہ عارضی ہوتا ہے، یہ مستقل نہیں ہوتا. کیوں؟ عارضی ہونے کی وجہ سے، عارضی اس لیے کہ اگر یہ کیفیت مستقل رہے تو شریعت پر یہ چل نہیں سکے گا، کیونکہ شریعت پر چلنے کے لیے ان چیزوں کی موجودگی کا احساس ضروری ہے جن کا آپ کے اوپر حق ہے. اگر آپ کہتے ہیں میرا باپ ہے ہی نہیں تو باپ کا آپ کیا ادا کریں گے، یا میری ماں ہے ہی نہیں، یا میرے بیوی نہیں ہے، میرے بچے نہیں ہیں، تو آپ ان کا حق کیسے ادا کریں گے؟ تو شریعت پر عمل تو نہیں ہوا. تو اب یہ جو شخص ہے یہ فی الحال مدہوش ہے، ہوش میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو مدہوش کرتے ہیں اس طریقے سے کہ وہ ڈیٹیچ ہو جائے، جیسے کلچ نہیں ہوتا کلچ. تو جب آپ گیئر بدلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے کلچ دباتے ہیں. تو اس نے پہلے گیئر سے آپ کو ڈیٹیچ کر دیا، اب آپ دوسرے گیئر لگا دیں پھر کلچ کو چھوڑیں تو کیا ہو جائے گا؟ دوسرے گیئر لگ جائے گا، پہلے گیئر سے اس کا ناطہ ٹوٹ گیا. تو اسی طریقے سے وحد الوجود کلچ ہے، سمجھ گئے نا بات؟ یہ کلچ ہے. مقصد یہ ہے کہ پہلے دنیا کی طاقتیں آپ کے اوپر کام کر رہی تھی، آپ اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، یعنی آپ کی نظر دنیا پر تھی، نفس کے اوپر تھی، لہذا آپ نفس کے تابع تھے، دنیا کے تابع تھے. تو اس کو مدغم کر دیا، سارا کچھ مطلب جناب غائب کر دیا گیا، تو کلچ ہو گیا، بس ختم ہو گیا اس کے ساتھ تعلق. اب جب آپ اللہ کے بن گئے اس پروسیس میں، پھر دوبارہ کلچ چھوڑ دو، یعنی دوبارہ آپ کو ہوش میں لایا گیا، اب آپ کو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، باپ بھی نظر آ رہے ہیں، ماں بھی نظر آ رہی، دوست بھی نظر آ رہے ہیں، بیوی، بچے، اسٹیٹ، ٹریفک، یہ ساری چیز آپ کو نظر آ رہی. اب آپ کی محبت اللہ کے ساتھ ہے، دنیا سے ختم ہو گیا، تو اب آپ اللہ کے لیے دنیا کے حقوق ادا کر رہے ہیں. اس کو کہتے وحدت الشہود. تو یہ وحدت الشہود اصل میں گویا کہ بنیاد ہے شریعت پر چلنے کا صحیح معنوں میں. پہلے بھی آپ کو سب نظر آ رہا تھا، لیکن آپ اپنے نفس کی نگاہ سے اس کو دیکھ رہے تھے. اب بھی آپ کو سب نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کی آنکھ سے اس کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ جل شانہ کے ذریعے اس کو دیکھ کہ اللہ نے اس کا کیا حق بنایا ہوا ہے. چیز بالکل چینج ہو گیا. پہلے یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ تھی، اب یہ چیز آپ کے لیے مفید بن گئی. تو وحدت الشہود کی جو کیفیت ہے یہ مطلوب ہے. وحدت الوجود کی کیفیت اس کے لیے ایک عارضی پل ہے، کلچ ہے. کلچ کے میرے خیال میں بہترین تشریح ہے اس کی. ہاں جی، کہ وہ اس میں آپ کسی گیئر کے ساتھ نہیں ہے. ہاں جی، اب آپ کو مطلب یہ ہے کہ نظر نہیں آ رہا نا، تو آپ کی ان لوگوں سے ڈیٹیچمنٹ ہو گئی. اللہ سے ڈیٹیچمنٹ نہیں ہوئی، اللہ ہی کے لیے تو ہوئی ہے، اللہ کے لیے تو ہوئی ہے، وہ تو اپنی جگہ مستقل ہے، لیکن مخلوق سے آپ کی ڈیٹیچمنٹ ہو گئی، اس گیئر کو آپ نے مطلب چھوڑ دیا. اب آپ دوبارہ جب واپس آتے ہیں مخلوق کے ساتھ، دوبارہ آپ کی اٹیچمنٹ ہو گئی، لیکن اللہ کے لیے ہو گئی. اس لیے کہتے ہیں بقا تجھے اس کی وجہ سے ہے, فنا تھا اس کے لیے, اب بقا ہے اس کے لیے, ساری چیزوں کو فنا کر دیا اس کے لیے اور اب ساری چیزوں کو سامنے لائے تو کس کے لیے؟ اس کے لیے. تو وہ تو اپنی جگہ مستقل ہے, اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ گئی. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عجیب بات فرمائی, فرمایا منصور نے اپنے آپ کو مٹا کر ان الحق کہا اور ابن منصور نے, اور فرعون نے نعوذ باللہ من ذلک اللہ کو غائب سمجھ کر ان الحق کہا اپنے آپ کو. فرق یہ ہے, تو یہ مطلب بات ہے. اصل میں تصوف ایک پریکٹیکل چیز ہے, یہ تھیوری نہیں ہے, اس میں ساری چیزیں پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ ہوتی ہیں. ہم جب ایکسپیریمنٹ کرتے تھے نا, لیبورٹری میں جاتے تھے, تو اس وقت بھی تیوری تھوڑی سی پڑھائی جاتی, تھوڑی سی ایسی چیز ایسی, وہ لیکن وہ لمبی تفصیل نہیں ہوتی تھی, بس جیسے وہ تجربہ کے لیے جتنی چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہی بتائی جاتی تھی اور ہم پریکٹیکل کر کے آ جاتے. تو بس یوں سمجھے تصوف میں بس اتنی تیوری ہوتی ہے, آگے جا کے سارا پریکٹیکل ہے. ہاں جی, تو باقی جو فلسفیانہ تصوف ہے اس میں تو ساری تیوری تیوری ہے, اس میں عمل تھوڑا ہے, اس میں عمل تو نہیں کرنا نا, وہ تو بس. حضرت مولانا اشرف صاحب جو ہمارے شیخ تھے نا, انہوں نے تصوف کے اوپر جو لکھا ہے اس میں تین قسم کے تصوف لکھے ہیں. ایک تصوف ہے مبتدعیانہ تصوف, جس میں رسومات اور بدعتیں اور اس قسم کی چیزوں کو لوگ اصل سمجھتے ہیں, بس اسی میں لگے رہتے ہیں, ہاں ہو دمال, ہاں یہ مطلب جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے لنگر اور پتہ نہیں کیا, مطلب انہیں چیزوں میں بس لگے رہتے ہیں, ان کا کام سارا یہ ہوتا ہے, اصل چیز نہیں ہوتی, شریعت پہ چلنا نہیں ہوتا, اپنے نفس کے لیے وہ ان چیزوں مطلب اب نفس کے لیے. ایک آدمی مثال کے طور پر ویسے ناچ رہا ہے تو یہ بھی نفس کے لیے ناچنا ہوا, اور یہاں دامال ڈال کر ناچ رہا ہے تو دونوں تو نفس کے لیے نا, اس میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے اگر وہ نہیں کرتے, یہ کر سکتے ہیں, بس ٹھیک ہے, یہی بات ہو گئی. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ ان میں پھر یہی چیز ہو, اس کو مبتدیانہ تصوف فرمایا. اور ایک تصوف فلسفیانہ تصوف, جس میں عمل ہی نہیں, اس میں صرف باتیں ہی باتیں ہیں, اور باتیں اتنی اونچی کے نیچے آ ہی نہیں رہا, جیسے جہاز ٹیک آف کر لینا تو پھر نیچے ہی نہ اترے تو اس کے ساتھ اب کیا کر رہے ہیں, کہاں چلے گئے ہو بھائی؟ فائدہ تو تب ہوگا جب پراپر ڈیسٹینیشن پہ اتر جائے نا. جہاز اڑانا تو کمال نہیں ہے بھائی, جہاز اتارنا کمال ہے. کیوں جی, میرا جہاز اڑانا کمال ہے, اتارنا پتہ تو اتارنے میں چلتا ہے. آسمان میں نکلنا تو کوئی مشکل نہیں, آسمان تو ہر طرف ہے, کس طرف شوق کر کے نکل جاؤ بس نکل گئے نا. لیکن اتارنے کے لیے آپ کے خاص جگہ پر اترنا ہے, پہلے سے آپ نے ڈسٹینیشن فٹ کیا ہوتا ہے, وہ مطلب یہ آہستہ آہستہ آپ جو ہے نا وہ ہائٹ کو کم کر رہے ہوتے ہیں اور ڈائریکشن بھی وہی اسی طرف رکھے ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں اس کے لیے مینیج ہو رہی ہوتی ہیں, وہ ایک واقعی مشکل امر ہے, آسان نہیں ہے, بالخصوص بعض ایئرپورٹس پر جیسے نیپال کا ایئرپورٹ ہے یا کوئی اس طرح, وہ تو ایسی ہے ویسے, گلگت کا بھی شاید بہت مشکل. تو ایسی صورت میں تو مطلب ظاہر ہے اس پراپر جگہ پر, یعنی ہم گلگت میں اتر رہے تھے تو یہ درمیان میں ندی نالا گزر رہا ہے, تو ہم سمجھے کہ نالے میں اتر رہے ہیں, بس بال بال بچ گئے. یعنی ہے اس طرح, تو یہ مطلب ظاہر ہے اس وقت کمال ہے, اس وقت کمال ہے, یعنی صحیح معنوں میں اگر کوئی, یا یہ جو F-16 जो होते हैं या जो वो जो बेड़े के ऊपर उतारते हैं, वो हामिद मीर ने इसका वो लिखा है, वाक्य लिखा है ना कि वो हमें जो है ना अमेरिकी बेड़े में ले जाया जा रहा था, तो कहते हम तो डर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा और ये होगा वो होगा, हमारे दिल में मुंह पर निकल आ रहे थे। कहते हैं वो सारी बात हमारी दर की तरह, जब देखा कि औरत पायलट है हमने कहा अब तो घबराना भी जायज नहीं है, अब कैसे घबराएं। हाँ जी, तो वाकई वो बहुत कमाल होता है, यानी इतनी तंग सी जगह पर उस पे जो है ना आप सही प्रॉपर अंदाज में बैठ जाएं, बहुत बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल जिनने सीखा होता है वो कर लेते हैं। अच्छा टूटते भी, अच्छा हाँ ज़ाहिर कि कोई अगर आप भी ज़रा तड़ भी गफलत हो गई तो मतलब उसमें जो जो उतरने का जो स्टाइल होता है ना उसमें आम जहाज में तो ये होता है कि वो थोड़ा सा अपना नोज़ ऊपर वो कर लेते हैं ना फौरन, ताकि वो टायरों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ ना आए, और अगर सीधे आ गए तीर की तरह तो फिर क्या होगा, वो तो उससे टायर भी फट सकते हैं, तो फिर क्या होगा तो ये मैं इसलिए अर्ज करता हूँ कि ये जो है ना ये जो वाहदतुल वजूद है वो असल में ये अपने आप को फना करना है अल्लाह के लिए और अपने एनवायरनमेंट को फना करना है उसके लिए, और फिर दोबारा वो वापस आना होता है। तो जब दोबारा वापस आता है तो उस वापसी में अगर आपकी अल्लाह के साथ अटैचमेंट सही हो चुकी हो उस वक़्त आप अपनी आप की भी हिफाजत करेंगे अल्लाह के लिए, यानी वली नफ्स काले का हक, जो हदीस शरीफ में आते ना अपने नफ्स के भी तुम्हारे ऊपर हक है, तो आप इसलिए करेंगे जैसे आप सोएंगे इसलिए कि मैं इबादत कर सकूं, आप कहने इसलिए कहेंगे कि मैं इबादत कर सकूं, आप जो है ना वो शादी इसलिए करें कि गुनाह से बचूं, मतलब तमाम सारे काम किस मकसद के लिए होंगे, अल्लाह के लिए होंगे। तो उनका कोई काम भी दुनिया नहीं बनेगी, वो सारे दिन बनेगा। और अगर ये सूरत हाल नहीं है तो फिर क्या होगा, सारे काम दुनिया बनेंगे, नमाज भी दुनिया बनेगी, हज भी दुनिया बनेगा, रोजा भी दुनिया बनेगा, जब आपका हर काम अल्लाह की बजाय दुनिया के लिए होगा तो सब चीज़ दुनिया बनेगी ना। ये बहुत खतरनाक मामला है, तसव्वुफ के लोग पर लोग हंसते हैं, मैं कहता हूँ इन चीज़ों से फिर बचो ना, अगर आप हंसते हैं तो ठीक है फिर करो ना, कर दिखाओ, इसके बगैर नहीं होता, इसके बगैर आदमी वैसे बातें तो कर सकता है लेकिन प्रैक्टिकली फेल हो जाता है। जब तू फना ना हो और उसकी बका से जिंदा ना हो, जब तू फना ना हो फतुल वजूद और उसकी बका से जिंदा ना हो वादत शहूद, तो एक बागी है जो शिरकत के साथ शिरक बना पर तालिब मुल्क है, इससे उससे जो जिंदा हुआ है वो खुद ही है, वहादत मुतलक है, दुई शिरकत नहीं है, और उसकी शरह अमाल के ऐनी में तलाश कर, क्योंकि कीलू काल से फाम में नहीं आ सकता अमाल से, देखो ना प्रैक्टिकली, हाँ प्रैक्टिकली इसकी शरह अमाल के ऐनी में तलाश कर क्योंकि कीलू काल से फाम में नहीं आ सकता। अगर तुमको इसकी शरह की जरूरत हो तो अच्छे अमल करो, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि सुभान अल्लाह बज़ीर कश्फ इस मसले की तुम पर कोल दे, और बगैर तहसील ज़ोक के इस बहस में न पड़ना वरना गुमराही का अंदेशा है। ई सादत बज़ोर बाज़ुनिस थाना बख्शत खुदा बख्शंदा, जो कुछ मेरे दिल में अगर मैं बयान तो यकीनन कलेजे खून हो जाएंगे। कश्फ के जरिए से मुझ पर कश्फ के अगर मैं आवाम के सामने कोल कर रख दूँ तो बहुत से जिगर खून हो जाएंगे और कलेजे पट जाएंगे, दानाओं के लिए मेरा इशारा बस करता है, सिर्फ दो सतह गाँव भर भर के लिए काफ़ी हैं। हाँ जी, अलगरज अमान की ये बुरी गुफ्तगू थी, इस गुमराही के रास्ते पर उसको फिरौन लईन ने लगाया था, जो लुकमा दौलत ईमान उसके मुँह तक पहुँच गया था अचानक उसने हल्क से निकाल लिया, फिरौन वज़ीर के मशवरे ने बहका दिया जिससे अपनी सारी ज़िंदगी अजाब के लिए वक़्फ़ कर दी, فرعون کی خدمت کو تباہ و برباد کر دیا گیا، پناہ با خدا ایسا کسی کا مشیر نہ ہو، ایسے دوست سے دوری اختیار کر، خبردار یقینی بات خدا ہی جانتا ہے، مطلب برے ساتھی سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مختصر سا ذکر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا إله إلا الله، 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 لا إله لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله. لا إله إلا هو، 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 لا إله إلا هو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حق 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 حق
حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. الله 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 الله
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبي. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا. وصلى الله عليه وسلم.